بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ آیات الہیہ کا انکار کرتے ہیں اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دینے والے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 21ویں اور 22ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، انٹرویو اور تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ پھر اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا۔ اور نشریات کا آخری پروگرام منظر و پس منظر ہوگا. سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین, پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پشاور میں حکومت کی مخالفت کے باوجود پی ڈی ایم کے جلسے کا آغاز. کرونا کی دوسری لہر تشویشناک ہے. لاک ڈاؤن لگانا پڑا تو ذمہ داری پی ڈی ایم پر ہوگی, عمران خان کا انتباہ. کابل حکومت ہی افغانستان کی قانونی حکومت ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آن لائن اجلاس سے افغانستان کے صدر اشرف غنی کا خطاب. غاصب حسین حکومت کی جہریت. اتوار کی صبح بیدر, خان یونس اور شجاعیہ سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. کورونا کی دوسری لہر کی بابت حکومت کے انتباہات کے باوجود پشاور میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جلسہ شروع ہو گیا ہے. پشاور سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی حکمراں جماعت پی ٹی آئی کا گڑھ سمجھے جانے والے صوبہ خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے چوتھے پاور شو کا آغاز ہو گیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ پی ڈی ایم میں شامل اپوزیشن پارٹیوں کے رہنماؤں میں بلاول بھٹو زرداری, مریم نواز اور بعض دیگر اہم رہنما جلسے میں شرکت کے لیے پشاور پہنچ چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان پہلے ہی پشاور پہنچ چکے تھے, جہاں انہوں نے سنیچر کو ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ پشاور جلسہ ہر حال میں کیا جائے گا. پشاور سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے کارکنوں کے علاوہ بڑی تعداد میں عوام بھی جلسہ گاہ میں موجود ہیں. قابل ذکر ہے کہ پی ڈی ایم کا پشاور جلسہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اس تحریک کا چوتھا پاور شو ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس سے پہلے 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں, 18 اکتوبر کو کراچی میں اور 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں طاقت کا مظاہرہ کر چکی ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کورونا کی دوسری لہر کو تشویشناک بتاتے ہوئے کہا کہ اگر لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو اس کی ذمہ داری پی ڈی ایم پر ہوگی. پاکستان کے وزیراعظم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک میں کورونا کی دوسری لہر تشویشناک ہے اور اگر متاثرین میں مسلسل اضافہ ہوا تو حکومت مکمل لاک ڈاؤن پر مجبور ہو جائے گی. انہوں نے کہا گزشتہ 15 دن میں وینٹیلیٹر پر جانے والے کورونا مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے. ان کا کہنا تھا کہ وینٹیلیٹر پر جانے والے کورونا مریضوں میں پشاور میں 200%, کراچی میں 148%, لاہور میں 114%, اسلام آباد میں 65% اور ملتان میں 70% اضافہ ہوا ہے. عمران خان نے حزب اختلاف کے اتحاد پی ڈی ایم کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کا یہ اتحاد جلسوں کے تسلسل پر اصرار کر کے عوام کی جان اور ان کے معاش کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈال رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کورونا سے متاثرین کے شرح میں اضافے پر حکومت لاک ڈاؤن پر مجبور ہوئی تو اس کی ساری ذمہ داری پی ڈی ایم پر عائد ہوگی. پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر میں متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کے انسداد کورونا کے قومی مرکز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 59 نئی اموات اور 2665 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 897 افراد مکمل طور پر شفایاب ہوئے. پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 374173 ہو گئی, جن میں سے 7662 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور 329828 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 36683 ہے, جن میں سے 1653 کی حالت نازک بتائی گئی ہے. پاکستان میں اب تک کورونا کے 51,80,026 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. ادھر ہندوستان میں کورونا کے سرگرم معاملات میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا کے سرگرم معاملات میں 1215 کا اضافہ ہوا، جس کے بعد کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 440,962 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں مہاراشٹر، راجستھان، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ سمیت ملک کی 17 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے فعال معاملات میں اضافہ، جبکہ دہلی اور کیرلا میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس دوران ہندوستان میں کورونا کے 45,200 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کے 90,95,000 سے زیادہ ہو گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 501 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کے بعد ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,33,227 ہو گئی۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 43,493 کورونا کے مریض مکمل طور پر شفایاب ہوئے، جس کے بعد اس ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 85,21,000 سے تجاوز کر گئی۔ ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 4.85% اور اموات کی شرح 1.46% بتائی گئی ہے۔ اس دوران انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے اتوار کو ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کی مہم کے تحت اب تک 13,17,33,134 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا ٹیسٹ کی شرح ہر 10 لاکھ پر 95,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ افغانستان کے شہروں کابل اور ہرات میں ہونے والے بم دھماکوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کابل پولیس نے اعلان کیا ہے کہ ایک مقناطیسی بم کا دھماکہ کابل کے شمال میں واقع خیرخانہ میں ہوا، جس میں ایک عام شہری زخمی ہو گیا۔ چشمدید گواہوں کا کہنا ہے کہ اس بم دھماکے میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح اتوار کی صبح کابل ایئرپورٹ جانے والے راستے میں ایک فوجی گاڑی مقناطیسی بم دھماکے کا نشانہ بنی، جس کی تفصیلات موصول نہیں ہو سکی ہیں۔ ہفتے کی رات بھی ہرات اسلام قلعہ روڈ پر بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک گاڑی تباہ ہو گئی تھی۔ ہرات پولیس کے ترجمان عبدالعہد ولی زادہ کہنا ہے کہ اس دھماکے میں 3 افراد جاں بحق اور 3 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ہفتے کے روز کابل 23 راکٹوں اور 3 مقناطیسی بم دھماکوں کا نشانہ بنا تھا، جن میں مجموعی طور پر 9 افراد جاں بحق اور 34 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ عالمی برادری طالبان کو نہیں بلکہ حکومت افغانستان کو ہی اس ملک کی قانونی حکومت تسلیم کرتی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت ہی افغانستان کی قانونی حکومت ہے اور طالبان کی اسلامی حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روح سے صرف افغانستان کی حکومت کو قانونی حیثیت حاصل ہے، طالبان کی حکومت کو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اس بات پر متفق ہے کہ افغانستان میں کسی سیاسی رائے حل تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ صدر اشرف غنی نے افغانستان میں قیام امن کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جاری کردہ قراردادوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے خاتمے کے تعلق سے اقوام متحدہ کی جانب سے افغان عوام کی حمایت ان کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری نہیں چاہتی کہ افغانستان ایک بار پھر دہشت گردوں کے اڈے میں تبدیل ہو جائے۔ صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ افغانستان اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دوسری جانب کابل میں ایوان صدر کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں امن مذاکرات کے بارے میں صدر اشرف غنی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حکومت کی مذاکراتی ٹیم دوحہ میں جاری امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کی پابند ہے۔ ادھر افغانستان کے اعلی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے دوحہ مذاکرات میں تعطل جلد ختم ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیمیں تعطل ختم کرنے کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ دراصل اطلاعات ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پمپیو اور ان کی ٹیم نے دوحہ میں طالبان کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر اور طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ مولوی عبدالکریم سے ملاقات کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کے وزیر امن سادات منصور نادری سے بھی ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ حکومت افغانستان اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات 12 ستمبر کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہوئے تھے، تاہم فریقین کے درمیان مذاکرات کے ایجنڈے اور مذہبی معاملات کی تشریح کے حوالے سے پائے جانے والے اختلافات کے باعث تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔ امریکہ اور بعض مغربی ملکوں کی مداخلت کو افغان امن مذاکرات میں تعطل کی اہم وجہ قرار دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا کہ غاصب صہیون حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں میں جملہ بیدر، خان یونس اور شجاعیہ کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیون حکومت کے جنگی ہیلی کاپٹروں نے غزہ کے مغرب میں واقع بیدر میں بحری تنصیبات پر حملہ کیا۔ ان ذرائع کے مطابق صہیون حکومت نے غزہ کے علاقوں خان یونس اور شجاعیہ پر بھی حملہ کیا۔ غزہ کے جنوب مغربی علاقے اجلین کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا گیا۔ ادھر رفح کے علاقے حشاشین پر بھی حملہ کیا گیا۔ اس سے قبل ہفتے کی رات اسقلان پر ہونے والے راکٹ حملے کے بعد صہیونی آبادی کے علاقوں میں سائرن بجنے لگا تھا۔ واضح ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے سن 2006 سے غزہ کا ہر طرف سے محاصرہ کر رکھا ہے، جبکہ اس دوران غزہ کے مختلف علاقوں پر اس غاصب حکومت کی جارحیت میں ہزاروں فلسطینی شہید و زخمی ہو چکے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات کی حمایت کا اعتراف کیا ہے۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے گروپ 20 کے اجلاس کے موقع پر جو ہفتے کے روز ریاض میں شروع ہوا کہا کہ ان کا ملک صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات اور ایک دائمی امن سمجھوتے کی ہمیشہ حمایت کرتا رہا ہے۔ انہوں نے اس سے قبل بھی صہیونی حکومت کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کی استواری کی خبر دی تھی۔ سعودی وزیر خارجہ نے امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج کے بارے میں بھی کہا کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ کی آئندہ حکومت بھی علاقے میں واشنگٹن کی ماضی کی پالیسیوں کو آگے بڑھائے گی اور امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ ایسی حالت میں کہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے صدارتی انتخابات سے قبل دعویٰ کیا تھا کہ اگر وہ انتخابات میں کامیاب ہوتے ہیں تو ریاض کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات پر نظر ثانی کریں گے۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف صوبوں میں جملہ سعدہ اور الجوف کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد کے فوجیوں نے سعودی عرب کی سرحد سے ملے یمنی صوبے سعدہ رازے کے مختلف علاقوں پر میزائلی حملے کی اور شدید گولہ باری کی۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے بھی صوبے سعدہ کے علاقے باقوم کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے اسی طرح صوبے مارب کے علاقے مدغل پر حملہ کیا۔ واضح ہے کہ غریب عرب اور اسلامی ملک یمن پر گزشتہ 68 مہینوں سے سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اب تک 17,000 عام شہری شہید اور دسیوں ہزار دیگر زخمی اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ شمالی عراق کے صوبے صلاح الدین کے ایک علاقے میں داعش دہشت گرد گروہ کے حملے میں کم از کم 19 افراد شہید و زخمی ہو گئے۔ شفق نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ دہشت گردانہ حملہ صوبے صلاح الدین میں واقع بیجی کے علاقے المسحق کے علاقے میں کیا گیا، جس میں 11 افراد مارے گئے، جن میں 5 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ مقامی ذرائع کہنا ہے کہ مارے جانے والوں میں 2 فوجی اہلکار، عوامی رضاکار فورس کے 2 اہلکار اور 2 عام شہری بھی شامل ہیں۔ اس حملے میں اسی طرح 8 افراد زخمی ہوئے، جن میں متعدد سیکورٹی اہلکار بتائے جاتے ہیں۔ سامعین، امریکہ میں طبقاتی فرق چاہے وہ نسلی بنیاد پر ہو یا معاشرتی بنیادوں پر بڑھتا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں گفتگو کرتے ہوئے امریکہ میں مقیم ممتاز طرز نگار ڈاکٹر علی واصف کہتے ہیں،
دیکھیے یہ تقسیم جو ہے امریکہ کی یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہے۔ یعنی جو امریکہ کے رورل ووٹرز ہیں وہ زیادہ تر ریپبلکنز ہوتے ہیں، کسان مزدور اس ٹائپ کے، خاص طور پہ کسان، اور وہ چھوٹے اسٹیٹس میں ہیں کنزرویٹو، وہ ریپبلکن ہوتے ہیں، پہلے دن سے یہی معاملہ ہے۔ اور جو شہری آبادی ہے وہ ہوتی ہے لبرل، یعنی ڈیموکریٹ پارٹی کی، تو یہ ان کے یہاں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ اب یہ سمجھ لینا کہ چونکہ ایک پارٹی جو ہے وہ ایکسٹریم رائٹ کی ہے، مثلا یہ ریپبلکن پارٹی اور دوسری لبرل ہے، تو یہ الگ ہیں۔ اور آپ نے ابھی ایک ویڈیو کلپ یا وہ کوئی آڈیو میں نے سنا تھا جو ایک صاحب فرما رہے تھے سعودی عرب کے بارے میں کہ جو بائیڈن آنے کے بعد سعودی عرب کو سبق سکھائیں گے۔ میں معذرت کے ساتھ اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ پارٹی یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ان کو الگ الگ سکہ مت سمجھیں، یہ ایک ہی سکہ ہے، اس کے دو رخ ہیں، کبھی یہ سکہ گرتا زمین پہ، کبھی وہ سکہ گرتا زمین پہ۔ پالیسی ان کی بنیادی طور پہ ایک ہی ہے، وہ ہے نیو امپیریلزم، بالکل سیدھی سی بات ہے، یعنی معاشی طور پہ قبضہ کرنا ملکوں پہ۔ اب آئیے ان کے یہاں توڑ پھوڑ، میں آپ سے عرض کروں، اصل میں نہ ہی سوویت یونین نے اور نہ ہی جو امریکہ مخالف اسلامی بلاک ہے اس نے، بالخصوص اسلامی جمہوریہ ایران نے، کبھی امریکہ پہ توجہ نہیں دی سیاسی طور پہ. یعنی امریکہ جب آ کے خلیج میں بیٹھتا ہے اپنی فوجوں سمیت یا مختلف جگہوں پہ بیٹھتا ہے، تو ایران نے ایک پالیسی تو کاؤنٹر کی ہے کہ وہ لاطینی امریکہ میں جا کے بیٹھ گیا ہے اور وہاں اپنی دوستیاں بڑھا رہا ہے. لیکن اگر اگر امریکہ کے وہ 26 ریاستیں جو علیحدگی پسند ہیں، علیحدہ ہونا چاہتی ہیں امریکہ سے، اگر ان 26 ریاستوں میں کچھ کام کیا ہوتا سوویت یونین نے اور بعد میں ایران نے، تو آج ان 26 میں سے کم از کم 3 ریاستیں تو الگ ہو چکی ہوتی. اس میں سب سے اول ٹاپ پر ریاست ہے ٹیکسس کی، اور ٹیکسس زیادہ تر ریپبلکن ہوتے ہیں. یہ ان کے ساتھ مسئلہ ہے، لیکن توجہ نہیں دی گئی ان معاملات پہ. تو یہ بالکل ہی کانچ کے گھر میں رہتے ہیں امریکی، اور بہت ہی اس وقت ان کی صورتحال بہت خراب ہے. اب آئیے جو بائیڈن پہ، جو بائیڈن جو ہے ایک آدھ دھمکی دے کے تھوڑا بہت جو ہے اس کو سبق سکھا کر زبانی کلامی، اور ایک آدھ پابندی لگا کر سعودی عرب پہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سب سے بڑا مسلمانوں کا جو ایجنٹ ہے وہ سعودی عرب ہے، اور وہ مکہ مدینہ سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ لوگ مسلمان اس کو مکہ مدینہ کو دیکھتے ہیں. تو اب جو سعودی پالیسی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں مکہ مدینہ کی پالیسی ہے. تو امریکہ اس کو نہیں چاہے گا کہ اس کو ہاتھ سے جانے دے. اور اس نے دیکھا ہے عراق ہاتھ سے گیا، ایران اس کا چھا گیا عراق میں، اور اس طرح یمن میں ایران چھا گیا، شام میں ایران چھا گیا. تو یہ چوتھی غلطی امریکہ نہیں کرے گا جو بائیڈن کے وہاں سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ مخاصمت مول لے، پانچویں جگہ بھی ایران آ جائے گا.
اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی.
اور سامعین، اب ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ. ڈونلڈ ٹرمپ بدستور حالیہ صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے دعووں پر اڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے انتخابی نتائج کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے. اپنے ایک ٹویٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھاندلی کے دعووں کو اعادہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صدارتی انتخابات کے نتائج کو ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ ریپبلکن پارٹی کے پولنگ ایجنٹوں کو رائے شماری کی نگرانی کی اجازت نہیں دی گئی، حتیٰ انہیں اس کمرے سے باہر کر دیا گیا جہاں ووٹوں کی گنتی جاری تھی. ٹرمپ نے ٹویٹ میں آگے چل کے لکھا ہے کہ بعض بیلٹ باکسوں میں جعلی ووٹ ڈالے گئے، حتیٰ مردوں کے ووٹ بھی ڈالنے سے گریز نہیں کیا گیا. ٹرمپ نے اپنے رقیب جو بائیڈن کی جانب سے کابینہ کی تشکیل میں جلد بازی سے کام لینے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سینکڑوں ہزار ووٹوں کا معاملہ ابھی زیر غور ہے، جو بقول ٹرمپ کے ان کی کامیابی کے لیے کافی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی کے ساتھ ایک ایسے وقت میں جب توقع کی جا رہی تھی کہ وہ گروپ 20 کے اجلاس میں تقریر کے دوران حاضرین سے رخصت طلب کر لیں گے، عالمی رہنماؤں کے ساتھ کام جاری رکھنے کا اعلان کیا. ہفتے کی شب سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والے گروپ 20 کے آن لائن سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ پوری رغبت سے اس گروپ کے سربراہوں کے ساتھ طویل المدت تعاون شروع کرنے کا انتظار کر رہے ہیں. دوسری جانب ٹرمپ کے حامیوں نے اٹلانٹا سٹی میں سی این این نیوز چینل کے دفتر کے سامنے مظاہرہ اور انتخابات میں دھاندلیوں کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین انتخابات کی رپورٹنگ کے حوالے سے سی این این کی کارکردگی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. اس سے پہلے ریاست جارجیا کے ہوم سیکرٹری نے اس ریاست میں ڈالے گئے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے بعد ایک بار پھر ٹرمپ کے ڈیموکریٹ رقیب جو بائیڈن کی کامیابی کا اعلان کیا تھا. پچھلے 30 برس میں یہ پہلی بار ہے جب ریاست جارجیا سے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کو کامیابی ملی ہے. ادھر پینسلوانیا کے فیڈرل جج میتھیو بران نے ٹرمپ کے ذاتی وکیل روڈی جولیانی کی جانب سے کئی ملین پوسٹل ووٹوں کو منسوخ کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. جی ہاں سمعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام 2 آذر، 6 ربیع الثانی اور 22 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ ربیع الثانی سن 816 ہجری قمری کو معروف ادیب اور فاضل میر سید شریف کا شیراز میں انتقال ہوا۔ وہ ایران میں تیموریہ عہد کے ابتدائی دور کی شخصیات میں سے تھے اور ان کا شمار اس وقت کے عظیم دانشور قطب الدین رازی کے شاگردوں میں ہوتا تھا۔ میر سید شریف کی معروف تصانیف میں رسالۃ الکبریٰ فی المنطق اور شرح مواقف قاضی عضد الدین ایجی قابل ذکر ہیں۔ چھ ربیع الثانی سن 852 ہجری قمری کو مشہور مصری مورخ ابن یاس پیدا ہوئے۔ ان کی تحریر بہت سلیس اور عام فہم ہوتی تھی اور وہ عربی قواعد کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ ابن یاس کے اس اسلوب نے زبان کے لحاظ سے ان کی تالیفات کو بہت اہم بنا دیا ہے۔ ان کی اہم ترین تاریخی کتاب بدائع الظہور فی وقائع الدہور ہے۔ یہ کتاب سرزمین مصر کے بارے میں ہے۔ اس کتاب میں قدیم عرصے سے لے کر مصنف کی زندگی کے آخری ایام تک کے واقعات درج ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں مصر کے بادشاہوں کے حالات زندگی، عمارتوں کی تعمیر اور بیماریوں کے بارے میں بھی مفید مضامین پائے جاتے ہیں۔ بائیس نومبر سن 1877 عیسوی کو تھامس ایڈیسن نے گرامافون ایجاد کیا۔ ایڈیسن ہمیشہ ایک ایسا آلہ یا ماشین بنانے کی فکر میں رہتے تھے جس میں آواز ریکارڈ کی جا سکے اور پھر حسب ضرورت اس کو سنا جا سکے۔ انہوں نے یہ ماشین بنانے میں 7 سال تک محنت کی۔ ایڈیسن کا یہ گرامافون ایک گول پائپ پر قلی کی باریک تہ چڑھا کر تیار کیا گیا تھا جو ہاتھ کی مدد سے حرکت کرتا تھا۔ اس گول پائپ میں بات کرتے وقت میکانیکی شعائیں نکلنے کی وجہ سے قلی کی باریک تہ پر آواز ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ ایڈیسن کا انتقال 1931 میں ہوا۔ چھ ربیع الثانی سن 1327 ہجری قمری کو ایران کے بادشاہ وقت محمد علی شاہ قاجار نے بالآخر آئینی تحریک سے وابستہ افراد اور آزادی پسندوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور آئینی قانون کے احیاء پر اتفاق کیا۔ اس نااہل اور استبدادی قاجاری بادشاہ نے آئینی تحریک اور اس تحریک سے وابستہ افراد کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کے بعد یہ کام کیا تھا۔ اس نے آئینی قانون کے احیاء اور انتخابات کی تاریخ کے تعین کا حکم جاری کیا۔ نیز مجلس شورائے ملی کی فعالیت کی بحالی کا وعدہ بھی کیا۔ آئینی قانون کے احیاء کا حکم جاری ہونے کے بعد تہران کے نزدیک رے شہر میں حضرت شاہ عبدالعظیم کے روضے میں دھرنا دینے والے آئینی تحریک کے بہت سے لوگ روضے سے باہر نکل آئے اور اپنا احتجاج ختم کر دیا۔ دو آذر سن 1305 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور موسیقار غلام حسین درویش کا انتقال ہوا۔ بچپن سے ہی موسیقی سے لگاؤ کی وجہ سے انہوں نے اپنے والد سے ستار بجانا سیکھا اور اس کے بعد تار بجانا بھی سیکھ لیا۔ درویش ستار اور تار کے استاد ہوئے اور ایرانی موسیقی میں نئی دھنیں بنائیں جس سے ایرانی موسیقی کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ استاد درویش نے اپنے دوستوں کی مدد سے ایران کی روایتی موسیقی کو عوام کے سامنے پیش کیا۔ بائیس نومبر سن 1963 عیسوی کو اس وقت کے امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو ایک امریکی شہری نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ جان ایف کینیڈی کو اس وقت قتل کیا گیا جب وہ ٹیکزاس کے شہر ڈالاس میں ایک سیاسی دورے پر تھے۔ وہ سن 1917 میں پیدا ہوئے تھے اور سن 1946 سے تین بار ایوان نمائندگان کے اور ایک بار سینٹ کے رکن رہے۔ جان ایف کینیڈی کے قاتل لی ہاروے اوسوالڈ کو کینیڈی کے قتل کے چند روز بعد جیک روبی نامی ایک شخص نے ہلاک کر دیا تھا، اور پولیس کے دعوے کے مطابق جیک روبی بھی جیل میں سرطان کی وجہ سے چل بسا۔ اس طرح امریکی صدر کے مشکوک قتل کے اصل قاتل اور وجہ کا پتہ نہیں چل سکا۔ دو آذر سن 1369 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور اور تجربہ کار موسیقار مہدی خالدی کا 71 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے تہران میں موسیقی کے ممتاز استادوں سے فن موسیقی سیکھا۔ اس فن کو سیکھنے میں ان کی ذہانت اور قابلیت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے مختصر سی مدت میں ہی تمام سر اور تال سیکھ لیے۔ مہدی خالدی نے وائلن کی نئی دھنیں بنائیں جن کا استعمال اب بھی موسیقار کرتے ہیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے ایوان سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں محمد اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہا ہے۔ اس کے دوست کا گھر آزادی اسکوائر کے نزدیک ہے۔ آزادی اسکوائر یا آزادی چوک تہران کا ایک بڑا اور خوبصورت چوک ہے جو تہران کے مغرب میں واقع ہے۔ اس چوک میں ایک بہت بڑا مینار بھی ہے جو آزادی مینار کے نام سے معروف ہے۔ محمد اس وقت ولی عصر روڈ پر ہے اور وہ ایک راہگیر سے آزادی چوک کا پتہ پوچھتا ہے۔ راہگیر نے اسے بس کے ذریعے میدان آزادی جانے کا مشورہ دیا۔ محمد کو آزادی چوک تک جانے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی تفصیلات کچھ دیر بعد۔ پہلے حسب معمول سماعت فرمائیے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ اور مختصر جملے۔
ببخشید،
معاف کیجیے گا۔
میدان،
چوک، جہاں چوک کے بیچ میں دائرہ موجود ہو اور پارک کی شکل میں ہو۔
کجاست،
کہاں ہے؟
اتوبوس،
بس،
ٹیکسی،
ٹیکسی۔
شما می روید،
آپ جائیں گے یا آپ جا رہے ہیں؟
فرقی نمی کند،
کوئی فرق نہیں پڑتا۔
من فکر می کنم،
میں سمجھتا ہوں یا میرے خیال میں۔
راحت،
آرام، آسانی یا راحت۔
راحت تر،
زیادہ آرام سے، آسانی سے یا سہولت سے۔
ایستگاہ،
اسٹاپ، بس اسٹاپ کے لیے۔
کمی،
کچھ، مقدار کے لیے بولا جاتا ہے۔
جلوتر،
آگے کی جانب۔
بانک،
بینک۔
بلیت،
ٹکٹ۔
بلیت فروشی،
ٹکٹ بیچنے والی جگہ یا کاؤنٹر۔
کنار،
قریب۔
شما پیاده می شوید،
آپ اتریں گے۔
من پیاده می شوم،
میں اتروں گا۔
بعد از دو ایستگاه،
دو اسٹاپ آگے۔
پیاده شوید،
اتریں یا اتریے۔
من می گویم،
میں کہتا ہوں۔ سامعین، اب توجہ سے محمد کی گفتگو سنیں اور کوشش کریں کہ اس کو دہرائیں تاکہ یہ جملے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر کہاں ہے؟
میدان آزادی، با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
آزادی اسکوائر، آپ بس کے ذریعے جائیں گے یا ٹیکسی سے؟
فرق نمی کند،
کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جو بھی مل جائے۔
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است، ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است۔
میرے خیال میں بس کے ذریعے زیادہ آسان ہے، آزادی اسکوائر کی بس کا اسٹاپ نزدیک ہے۔
ایستگاه کجاست؟
استراپ کہاں ہے؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک.
تھوڑا سا آگے، بینک کے قریب.
ببخشید، بلیت فروشی کجاست؟
معاف کیجیے گا، ٹکٹ کہاں سے ملے گا یا ٹکٹ کاؤنٹر کہاں ہے؟
بلیت فروشی ہم کنار ایستگاہ است.
ٹکٹ کا کاؤنٹر اسٹاپ کے نزدیک ہے.
متشکرم.
بہت شکریہ. سامعین، ایک بار پھر محمد اور راہگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو کو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ بغیر ترجمے کے.
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
میدان آزادی؟ با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
فرقی نمی کند.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
ایستگاه کجاست؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک.
ببخشید، بلیت فروشی کجاست؟
بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است.
متشکرم.
سامعین، محمد تھوڑا سا آگے کی جانب بڑھتا ہے اور اسے بس اسٹاپ اور اس کے نزدیک ٹکٹ کا کاؤنٹر نظر آ جاتا ہے. چند منٹوں کے بعد بس اسٹاپ پر آتی ہے اور محمد باقی مسافروں کی طرح بس میں سوار ہو جاتا ہے. بس میں زیادہ رش نہیں ہے. محمد کو اس بات کا علم نہیں کہ اس نے کون سے اسٹاپ پر اترنا ہے. وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک مسافر سے آزادی چوک کے بارے میں سوال کرتا ہے. اب آئیے ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، غور سے سنیے.
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر نزدیک ہے.
شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
ہاں، کیا آپ آزادی اسکوائر پر اتریں گے؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
ہاں، میں آزادی چوک پر اتروں گا.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
آپ دو اسٹاپ کے بعد اتر جائیں.
بعد از دو ایستگاه؟
دو اسٹاپ کے بعد.
بله، من به شما میگویم میدان آزادی کجاست.
ہاں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آزادی اسکوائر کہاں ہے.
متشکرم.
بہت شکریہ. سامن، اب ایک بار پھر اسی گفتگو کو دوبارہ غور سے سنتے ہیں ترجمے کے بغیر.
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
بله، شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
بعد از دو ایستگاه؟
بله، من به شما می گویم میدان آزادی کجاست.
متشکرم.
سامن، جب بس آزادی اسکوائر پر پہنچتی ہے تو وہ مسافر محمد سے کہتا ہے کہ آزادی اسکوائر کا اسٹاپ آ گیا ہے. محمد اس مسافر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو خدا حافظ کہتا ہے. آزادی اسکوائر ایک بہت بڑا علاقہ ہے. محمد ارد گرد دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ تہران کتنا بڑا شہر ہے. وہ کچھ افراد سے پوچھنے کے بعد اپنے دوست کے گھر تک پہنچ جاتا ہے. جی سامن، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا.
سامعین، ابھی آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں ہندوستان اور پاکستان کے بعض اخبارات پر ایک نظر ڈالیں گے. ہندوستان کے اخبارات پر پہلے نظر ڈالتے ہیں. روزنامہ راشٹریہ سہارا کی اہم سرخیاں پیش خدمت ہیں. ہندوستان نے پاکستان کی سرزنش کی. افغانستان میں دھماکہ, امریکہ میں گولہ باری. لیڈروں کو کرونا انفیکشن والے خطوط سے خطرہ. یوگی حکومت پر کسانوں کے استحصال کا الزام. ہندوستان روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی کچھ اہم سرخیاں سماعت فرمائیں. وزیر داخلہ کا دورہ تامل ناڈو, کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح. مرنا پسند کروں گا مگر بی جے پی میں شامل نہیں ہو سکتا, سوگاتا رائے. پنجاب کے کسان ریل خدمات کی بحالی کے لیے آمادہ. سمعین, اخبار راشٹریہ سہارا کا اداریہ ہے دوسری لہر کی بھیانک اٹھان. اخبار لکھتا ہے کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر کا ہندوستان میں آغاز ہو چکا ہے. یہ لہر قومی راجدھانی دہلی اور ریاست گجرات اور مدھیہ پردیش کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے. کچھ عجیب نہیں کہ چند دنوں میں یہ پھر ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اپنا شیطانی رقص شروع کر دے اور پھر کشتوں کے پشتے لگنے لگ جائیں. محکمہ صحت کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں اندرون ملک 46,232 نئے معاملات سامنے آئے اور 564 افراد اس وائرس نے لقمہ اجل بنائے. کرونا وائرس کے انفیکشن کی شرح میں انہی 24 گھنٹوں میں 0.7% کا اضافہ ہوا ہے. کرونا انفیکشن کے معاملے میں دہلی آج بھی ملک میں سرفہرست ہے, جہاں یومیہ بنیاد پر تقریباً 7,000 نئے معاملات روزانہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں. گجرات اور مدھیہ پردیش میں بھی یہی صورتحال ہے. گجرات کے احمد آباد شہر میں, جہاں نمستے ٹرمپ کا عظیم الشان اجتماع ہوا تھا, وہاں حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ حکومت نے رات کے کرفیو کا نفاذ کر دیا ہے. مدھیہ پردیش کے بھوپال اور اندرون شہر میں بھی رات کا کرفیو حالات کی سنگینی بیان کر رہا ہے. اخبار مزید لکھتا ہے کہ سردی کا آنا, ہوا میں آلودگی کی سطح کا بڑھنا بھی انفیکشن کے بڑھنے کا سبب بنتا جا رہا ہے. مگر اس کی سب سے بڑی وجہ لاپرواہی ہے. جب مرحلہ وار طریقے سے لاک ڈاؤن ہٹایا گیا تو بار بار اپیل کی گئی کہ جب تک ٹیکا نہیں آ جاتا تب تک لازمی احتیاط اختیار کریں, سماجی فاصلوں کی رعایت کریں, وقفے وقفے سے ہاتھ دھوتے رہیں, منہ ڈھانپ کر رکھیں یا ماسک لگائیں. جب تک دوائی نہیں تب تک احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. مگر ہوا اس کے برعکس. لاک ڈاؤن ختم ہونے کو لوگوں نے کرونا کا خطرہ ختم ہونا مان لیا. جگہ جگہ بھیڑ بھاڑ لگنے لگی. لوگ ماسک بھی کم لگا رہے ہیں اور بغیر ماسک کے سڑکوں پر آ رہے ہیں. اب یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ یہ وائرس زیادہ نہ پھیل پائے. اور سامعین, اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیاں سماعت فرمائیں. حکومت اپوزیشن آمنے سامنے, پی ڈی ایم عوام کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے وزیر اعظم. قطر, پیمپیو کی طالبان اور افغان نمائندوں سے ملاقات. کابل میں داعش کے راکٹ حملے, 8 ہلاک. جمال خاشقجی قتل کے بعد اردوغان اور شاہ سلمان کا پہلا رابطہ. سمعین, اور اب اخبار جنگ کی تفصیلی خبر پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اخبار جنگ نے لکھا ہے کہ پاکستان نے پھیپھڑوں میں کرونا وائرس کی تشخیص کا جدید آلہ تیار کر لیا, جس سے مصنوعی ذہانت کے ذریعے پھیپھڑوں میں کرونا انفیکشن کی مقدار معلوم ہو سکے گی. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان نے کرونا کی جدید تشخیصی میڈیکل ڈیوائس کووڈ کی منظوری دے دی ہے. ڈرپ کے چیف ایگزیکٹو افسر سی ای او ڈاکٹر عاصم رعوف نے میڈیکل ڈیوائس رجسٹریشن کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیوائس کو ڈرپ ایکٹ 2012 کے تحت رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں سماعت فرمائیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک، جبکہ 1 جوان جاں بحق ہو گیا۔ کراچی میں رینجرز کی کارروائی، قلعدم تنظیم کے 3 دہشت گرد گرفتار۔ روسی صدر کی ضرورت مند ممالک کو کرونا ویکسین کی فراہمی کی پیشکش۔ سمین، امریکی وزیر خارجہ مائک پیمپیو نے قطر میں امن مذاکرات کے لیے موجود کابل حکومت کے نمائندوں اور طالبان وفد سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں اور بین الافغان مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دوحہ میں طالبان اور کابل حکومت کے درمیان مذاکرات کا عمل 12 ستمبر سے شروع ہوا تھا، تاہم ایجنڈا، بحث اور مباحثے اور مذہبی ترجمانوں کی بنیادی ڈھانچے کے بارے میں اختلافات تحال حل نہیں ہو سکے۔ متعدد ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فریقین نے کچھ معاملات پر اتفاق کر لیا ہے، لیکن اب بھی حکومت میں شراکت داری، سیکیورٹی معاملات اور دیگر اہم نکات حل طلب ہیں، جس کے باعث امریکی وزیر خارجہ کو مداخلت کرنا پڑی ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدارتی الیکشن میں صدر ٹرمپ کو شکست کے بعد ان کے منظور نظر وزیر خارجہ مائک پیمپیو یورپ اور مشرق وسطی کے 7 ممالک کے دورے پر ہیں تاکہ ٹرمپ کی پالیسیوں کو مکمل کر سکیں۔ سامعین، ابھی آپ نے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے سے ضرور مطلع فرمائیے گا۔ جی ہاں سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، جس میں ہندوستان اور پاکستان کے بعض اخبارات کا جائزہ پیش کیا گیا۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کا۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر، اور منظر و پس منظر ہماری شام کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، آپ کے محبت بھرے خطوط اور پیغامات سے سجے آپ کے اپنے اور پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ طہٰ شمیم اور ہاشم علی حاضر خدمت ہیں۔ ہم دونوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے امور زندگی انجام دے رہے ہوں گے، اور اپنے پسندیدہ پروگرام یعنی بزم دوستاں کے سننے کے منتظر بھی ہوں گے۔ تو لیجیے سامعین، آپ کا اپنا اور پسندیدہ پروگرام حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں خطوط سے، تو خطوط کا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں ہم، اور اپنے پروگرام کا آغاز یاسین توری صاحب کے اس خط سے کرتے ہیں، جن کا تعلق پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار سے ہے۔ یاسین توری صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، اور ریڈیو تہران کی نشریات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، خاص طور پر اسلامی اور اخلاقی موضوعات کے پروگرام تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی اور علاقائی خبروں میں بھی ریڈیو تہران دیگر تمام ریڈیو اسٹیشنوں سے آگے ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ دعا کریں کہ کرونا وائرس کی وبا کا جلد از جلد خاتمہ ہو، لوگوں کو اس مصیبت سے چھٹکارا ملے۔ ریڈیو تہران کے پورے اسٹاف کو میرا سلام۔ جی ہاشم علی صاحب۔
جی یاسین توری صاحب، ایک بار پھر ہمیں یاد کرنے کا شکریہ۔ آپ کو ہمارے پروگرام پسند آ رہے ہیں، اور ہماری نشریات سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، تو ہمیں یہ سن کر بہت خوشی ہے۔ ہماری بھی خواہش یہی رہتی ہے کہ ہمارے عزیز اور محترم سامعین کو ہمارے پروگرام پسند آئیں اور پروگرام سامعین کے لیے قابل استفادہ ہوں۔
جی،
اور جہاں تک کووڈ 19 یا کورونا وائرس کی بات ہے، تو ہماری بھی یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام انسانوں کو اس مصیبت سے جلد از جلد چھٹکارا دلوائے۔
آمین۔
اس چھوٹے سے وائرس نے، جس کو بغیر خوردبین کے نہیں دیکھا جا سکتا، بہت سے لوگوں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا ہے، اور ابھی تک اور اب بھی اس کا قہر جاری ہے۔ دنیا میں کووڈ 19 سے مرنے والوں اور اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرے اور دنیا کے تمام کورونا متاثرین کو جلد از جلد شفا یاب فرمائے۔ آمین۔
جی، ہم بھی آمین کہتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کورونا وائرس کے تمام مریض جلد از جلد شفا یابی بھی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ یہ مرض بھی ہمارے درمیان سے جلد از جلد دور ہوگا۔ جی ہاں، یہ خط ارسال کیا ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے کونین حیدر صاحب نے۔ لکھتے ہیں کہ بزم دوستاں کے میزبانان کو محمد کونین حیدر کا پرخلوص سلام۔ ریڈیو تہران کے پروگراموں میں سیاسی پروگرام دریچے اور تاریخی واقعات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے میری دلچسپی کے پروگرام ہیں۔ ان پروگراموں سے میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ہی عصر حاضر کے سیاسی منظرنامے کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ یہ مزید لکھتے ہیں کہ میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ بزم دوستانہ پروگرام میں آپ میرے خط کو شامل کرتے ہیں۔ جی ہاشم صاحب۔
جی، محمد کونین حیدر صاحب کو پہلے تو ہم اپنی طرف سے بھی پرخلوص جواب سلام عرض کرتے ہیں،
جی،
اور اس کے بعد کونین حیدر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک بار پھر یاد کیا اور ہمیں خط لکھ کر پروگراموں کے بارے میں اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ ہمیں خوشی ہے کہ کم سے کم دو پروگرام آپ کی دلچسپی کے پروگرام ہیں اور آپ ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ کونین حیدر صاحب، لگتا ہے آپ دنیا کے، خاص طور سے دنیا کے سیاسی حالات و واقعات پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، اور سبھی کو ممکنہ طور پر دنیا کے حالات و واقعات پر نظر رکھنی چاہیے،
جی ضرور،
تاکہ معلومات میں بھی اضافہ ہو اور عالمی حالات سے آگاہی بھی ہوتی رہے۔ اور ہمارے لیے ہمارے سامعین محترم ہیں، ان کے خطوط کا احترام ہے، ان کے خیالات کا بھی احترام ہے، اور تعریف کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سامعین کی تنقیدوں کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم سامعین کے خطوط پروگرام میں شامل کرتے ہیں تو یہ ہمارا فریضہ ہے، اور اسی فریضے کے تحت کونین حیدر صاحب، آپ کا خط بھی دیگر سامعین کی طرح پروگرام میں شامل کیا ہے۔ خط لکھنے کا ایک بار پھر شکریہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ خط میں آپ کچھ تفصیل کے ساتھ پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے لکھیں گے۔ ایک بار پھر آپ کے خط کا شکریہ۔
جی ہاں، ہم بھی کونین حیدر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہندوستان سے خط لکھا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں خط لکھتے رہیں گے۔ یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو جام سے مظفر علی خاص خیلی صاحب نے۔ یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پابندی کے ساتھ میرے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کر کے میرا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ جب میرا خط بزم دوستاں میں پڑھا جاتا ہے تو میرے بچے بھی سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ برسوں سے ریڈیو تہران سن رہا ہوں، ہر پروگرام دل کو بھاتا ہے۔ پروگرام خلقت کی رانائیاں بہت ہی اچھا پروگرام لگا۔ ویسے تو سب پروگرام علم میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن خلقت کی رانائیاں نیا اور اچھا پروگرام چل رہا ہے۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی خبریں اور تبصرے سن کر عالمی حالات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔
جی، مظفر علی خاص خیلی صاحب، خط لکھنے کا شکریہ۔ جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا، ہمارے سامعین ہمارے لیے بہت محترم ہیں، اور ہم ان کے خط پروگرام میں خوشی کے ساتھ شامل کرتے ہیں، جو ہمارا فریضہ بھی ہے۔ تو ہم نے آپ کا خط بھی پروگرام میں شامل کیا، اور آپ ہمارے پرانے سامعین میں سے ہیں، اور ان سامعین میں سے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ مسلسل خط لکھتے رہیں۔ خلقت کی رانائیاں پروگرام کی تعریف آپ نے خاص طور سے کی ہے، تو یہ ہمارے لیے اطمینان اور خوشی کی بات ہے کہ آپ کو یہ سارے پروگرام اور خاص طور سے خلقت کی رانائیاں پروگرام پسند ہے۔ آپ کی پسند ہماری خوشی اور اطمینان کا باعث ہے۔ آپ کو ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی خبریں اور تبصرے بھی پسند ہیں، اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ، اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ تفصیلی خط لکھیں گے اور مزید پروگراموں کے بارے میں اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ ایک بار پھر آپ کے خط کا شکریہ۔
اور خاص خلیل صاحب نے ایک بات یہاں بہت اچھی لکھی ہے کہ جب وہ پروگرام وہاں سنتے ہیں تو ان کے گھر والے بیٹھ کر پروگرام سنتے ہیں اور پروگرام سن کر خوش بھی ہوتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ یہ اپنے بچوں کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور ایک طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے ایک طرح سے کہ ان کا رجحان بھی اس طرف مائل کر رہے ہیں کہ وہ بھی آئندہ دنوں میں انشاءاللہ ہمارے پروگرام سننے کے عادی ہو جائیں گے۔
جی انشاءاللہ۔
جی یہ مختصر پیغام ارسال کے ہندوستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر ممبئی سے یوسف علی صاحب نے اپنے اس پیغام میں انہوں نے دعائیہ کلمات تحریر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سب دعا کریں کہ کرونا وائرس کا جلد از جلد خاتمہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سراہا ہے اور لکھا ہے کہ بہت جلد تفصیلی خط ارسال کروں گا۔ جی ہاشم صاحب۔
جی یوسف علی صاحب، آپ نے ہمیں پیغام ارسال کیا، اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ نے اپنے مختصر سے پیغام میں لکھا ہے کہ کورونا وائرس کا جلد از جلد خاتمہ ہو۔ یہ دعا، ہم اس دعا میں آپ کے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس موذی بیماری سے دنیا کے تمام انسانوں کو جلد سے جلد چھٹکارا ملے اور تمام انسان اپنی روزمرہ زندگی دوبارہ شروع کر سکیں۔
جی ہاں، اس وبا سے تو اس وقت پوری دنیا پریشان حال ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مومنین اور مسلمانوں کے درمیان تو اس وبا کے سبب جو ہے وہ پریشانیاں کچھ اس وجہ سے زیادہ ہو گئی ہیں کہ کیونکہ بہرحال آج کے حالات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان وہ چیز جو خدا سے قربت کی ہونی چاہیے نظر نہیں آتی۔ بہرحال اس حالات میں ہمیں خدا سے قریب ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے تاکہ انسان جو ہے وہ خود کو محسوس کرے کہ خدا سے قریب ہے۔ شاید یہ ہمارے لیے ایک آزمائش بھی ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کورونا کے حالات میں خدا سے قربت حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، اور سب کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے دعا کریں کہ سب کو خدا نالم اس کورونا کے وبا سے نجات دے اور سب امن و امان میں رہیں۔
جی ہاں، سامعین احتیاط بھی برتیں، جو احتیاط بتائی جا رہی ہیں، اور احتیاط کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے۔ تو سامعین ایک خط اور رہ گیا ہے، لیکن ہم اس خط کو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ یہ خط ہے دنیش چندر برتوال صاحب کا، دہرادون اتراکھنڈ ہندوستان سے، لیکن پروگرام کے دامن میں اتنا وقت اور اتنی گنجائش نہیں ہے کہ دنیش چندر برتوال صاحب کا خط آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے۔
جی ہاں، جیسا کہ ہاشم صاحب نے یہاں ذکر کیا کہ برتوال صاحب کا خط بھی پروگرام میں شامل کرنا چاہتے تھے مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ان کا خط ضرور شامل کریں گے۔ اور ہم بتا دیں کہ برتوال صاحب ہمارے پرانے سامعین میں سے ہیں اور ہمیں برابر خط بھی لکھتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی دیگر سامعین کے خطوط بھی ہمارے پاس موجود ہیں، مگر بات وہی ہے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہم اور بھی خطوط شامل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیگر سامعین کے خطوط بھی پروگرام میں شامل رہیں گے، انشاءاللہ سنیا نہ بھولیے گا۔ تو یہیں پر ہم اپنے پروگرام کے اختتام کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ پروگرام میں آپ تمام سامعین سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے طہٰ شمیم کو اور ہاشم علی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سر، اردو ٹی وی سے راشد نقوی، پروگرام منظر و پس منظر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، اس وقت جب ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، تہران گزشتہ 2-3 دنوں سے شدید بارش کی لپیٹ میں ہے۔ تہران کے ارد گرد پہاڑ سفید پوش ہو چکے ہیں، برف آ چکی ہے، اور موسم میں جہاں سردی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، وہاں پہ بدقسمتی سے کرونا کی مشکلات بھی روز بروز بڑھ رہی ہیں۔ یہاں پہ لاک ڈاؤن کی پوزیشن تقریباً سمارٹ لاک ڈاؤن اناؤنس ہو چکا ہے کئی شہروں میں، تہران کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ یقیناً پاکستان اور ہندوستان سے بھی ہمیں کوئی اچھی خبریں موصول نہیں ہو رہی، وہاں پہ بھی پاکستان میں کرونا کی نئی لہر ہے اور ہندوستان تو بدستور کرونا کے قہر کا شکار ہے۔ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، ایران کے اندر، پاکستان، ہندوستان، جہاں تک ہماری یہ آواز جا رہی ہے، ہمارا یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کرونا کے عنوان سے تمام تر احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھیں، پابندی کریں، تبھی جا کے اس مشکل سے نجات مل سکتی ہے۔ عالمی حالات، علاقائی حالات آپ کے سامنے، اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوستوں نے آج کس موضوع کا انتخاب کیا۔ جی ناظرین، امریکہ کی دھمکیاں، حقیقت کیا اور افسانہ کیا؟ آیا ان دھمکیوں میں سنجیدگی ہے یا ماضی کی وہی دھمکیاں ہیں، ماضی کے وہی اعلانات ہیں؟ آل آپشنز آر آن ٹیبل۔ اوباما بھی یہ کہتے کہتے 8 سال پورے کر کے چلے گئے، ٹرمپ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے کرتے شکست سے دوچار اس وقت وائٹ ہاؤس سے نکلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خبریں مسلسل مغربی میڈیا پھیلا رہا ہے، جس کے اثرات یقیناً ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر بھی بلکہ دنیا کے مختلف چینلز سے بھی، ایران پر حملے کی باتیں، ٹرمپ کے منفی اقدامات، ٹرمپ کے جاتے جاتے اپنا کوئی ایسا بقول اس کے کوئی کارنامہ یا کوئی ایڈونچر کرنے کا منصوبہ، دیکھتے ہیں ہم۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں دو بڑی اہم شخصیات شامل ہیں اور ہم انشاءاللہ پروگرام کے جو ہیں وہ اگلے حصے میں ان اینالسٹ سے تفصیلی جائزہ لیں گے، امریکہ کے اندر کیا صورتحال ہے اور امریکہ کی اقتصادی پوزیشن کیا ہے، امریکہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے، ٹرمپ نے امریکہ کو کہاں پہ لا کھڑا کیا ہے، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ ایک ویب بلاگر ہیں، معروف ویب بلاگر ہیں، شہاب نے کچھ دن پہلے اپنے ایک ویب بلاگ میں، اپنے وی لاگ میں ایک تجزیہ کیا تھا۔ میں ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ شہاب کا وہ کلپ نشر کریں، اس کے بعد ہم ڈائریکٹ جو ہمارے اینالسٹ ہیں ان سے انشاءاللہ بات کریں۔
سلمان نے ایک تو پوری قوم جو ہے اسے تنبیہ کر دی ہے، کیونکہ یمن والی سائیڈ سے جو حوثی ہیں وہ ادھر لگاتار سعودی عرب کی جو آئل کی تنصیبات ہیں، تیل کی تنصیبات ہیں، ان کے اوپر بارود سے بھری ہوئی گائیڈڈ بوٹس بھیج رہے ہیں جنہیں سعودی عرب لگاتار انٹرسپٹ کر رہا ہے، لیکن کب تک کرے گا؟ کوئی ایک آدمی لگ گئی تو سعودی عرب کا کباڑا ہو سکتا ہے، اور وہاں پر بغاوت جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، سعودی عرب کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر سعودی عرب کے اوپر ایک طرح سے گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اس کی امبیسیز کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، تو سعودی عرب اس وقت بڑی ہی ایک کمزور سچویشن کے اندر ہے، تو اس پوری صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کے شاہ جو ہیں، محمد بن سلمان کے والد اور بادشاہ جو ہیں سعودی عرب کے فرما روا، ان کی طرف سے وارننگ جاری ہونا بھی ایک بڑا اہم اور بڑا ہی امپورٹنٹ نقطہ تھا۔ تو اس پوری صورتحال کے اندر آنے والے چند دن ابھی بڑے اہم ہونے والے ہیں، اور ولی عہد جو ہیں وہ بہت بڑا جوا کھیلنے جا رہے ہیں، اس کے اندر ان کی اپنی پوزیشن بڑی کمزور ہے، سعودی عرب کے اندر بغاوت سر اٹھا رہی ہے، دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، 60 دن کے اندر اگر یہ کچھ نہ کر سکے جو بائیڈن کے آنے سے پہلے، تو پھر جو بائیڈن ان کا کباڑا نکال دے گا، اور جو بائیڈن بچہ نہیں ہے، جو بائیڈن کو اس پوری صورتحال کا بخوبی اندازہ ہے اور جو بائیڈن کو پوری صورتحال کا ادراک ہے، تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آنے والے 60 دن بڑے اہم ہونے والے ہیں، اس کے اندر پورے امکانات ہیں کہ سعودی عرب، ایران، سعودی عرب، اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر کسی بھی قسم کا حملہ کر سکتے ہیں۔
جی، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر علی واصف، پروفیسر ڈاکٹر علی واصف انٹرنیشنل ریلیشنز میں بڑی دسترس رکھتے ہیں، استاد ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن پڑھا رہے ہیں اور عالمی سیاست بالخصوص امریکی سیاست پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بھی موجود ہیں، ماہر اقتصادیات ہیں، عالمی اقتصاد پہ ان کی بہت ہی گہری نظر ہے، آپ ان کے آرٹیکل یقیناً پڑھتے رہتے ہوں گے۔ تو میں اپنے دونوں مہمانوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور پہلے ڈاکٹر علی واصف صاحب سے سوال کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب، دھمکیوں کی خبریں آ رہی ہیں اور مختلف ایک سیناریو بنایا جا رہا ہے جو مختلف حلقوں میں، مختلف میڈیا میں بڑی شدت سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، تردید بھی آ رہی ہے، مشاورین بھی ٹرمپ کا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن کوئی ٹرمپ پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ آپ امریکہ کے داخلی حالات سے بھی بخوبی آشنا ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز پہ آپ کی بہت ہی گہری نظر ہے اور سب کانٹیننٹ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ میڈیا اس طرح کی چیزوں کو کیسے اٹھاتا ہے، تو اس وقت اس پورے سیناریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر علی واسط؟
دیکھیے، ایک تو ہوتی ہے سطحی گفتگو اور سطحی تجزیہ جو سطحی معلومات کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ سیناریو جو آپ نے پیش کیا یہ ذرا مختلف ہے، اس کو سمجھیے۔ پہلے ایک تمہید مانوں گا، پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے جو صاحب اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے صدر بنے بیٹھے ہیں، اصولی طور تکنیکی طور پہ اور قانونی طور پہ ان کی صدارت، جب نیا صدر جیت ان کی صدارت ختم ہو گئی، اب وہ کیئر ٹیکر صدر ہیں، اس کو یاد رکھیے، وہ صدر امریکہ نہیں ہے، فیصلے نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، نئی فورن پالیسی نہیں بنا سکتے، نئی معاشی پالیسی نہیں بنا سکتے، کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے، نہیں، وہ صرف اس وقت انٹرم گورنمنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ جب نیا صدر جو بائیڈن حلف لے گا تو وہ ہٹ جائیں گے، وہ اس دن صدر سے صدارت سے ہٹ گئے تھے جس دن نیا صدر آ گیا تھا۔ یہ امریکہ کا تکنیکی قانون ہے، یہ ان کی جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے۔ تو اب وہ جتنی بھی دھمکیاں دیں، جاتے جاتے گیدڑ بھپکیاں آدمی دہی ڈالتا ہے، ان کو ابھی بھی اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو تھوڑا بہت تو مطمئن کرنا ہی ہے، اور ووٹرز ان کے رائٹ ونگ کے ہیں، سارے فار رائٹ کے، یعنی بالکل ایکسٹریم رائٹ کے ان کے ووٹرز ہیں، تو ان کو مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب آئیے کہ وہ یہ ان دھمکیوں پہ اس کے باوجود بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کو امریکہ کی کتنا ہی اختلاف ہو، وہ ایک اپنی جگہ، لیکن امریکہ بہرحال اس کا ایک نظام ہے، آپ کو اس کے نظام سے اختلاف ہو سکتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا نظام ہے، وہاں قانون کی بالادستی ہے کافی حد تک، اور وہاں اس حد تک قانون کی بالادستی ہے کہ اگر یہ ٹرمپ صاحب، یہ تو آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا پچھلے 4 سالوں کے دوران کہ ان کی ذہنی کیفیت صحیح نہیں ہے، یہ نفسیاتی مریض ہیں امریکہ کے صدر جو ہیں، یعنی یہ میں عام جو ہے وہ زبان بازاری استعمال نہیں کر رہا، بلکہ کیفیت ایسی ہی ہے۔ آپ نے ان کے بیانات دیکھے ہوں گے، ان کی حرکتیں دیکھی ہوں گی، ان کی پالیسیاں، اور جس طریقے سے یہ لوگوں کو ہٹاتے رہے ہیں، یعنی وائٹ ہاؤس میں پچھلے 4 سال میں ان کے جو مددگار رہے ہیں معاون، وہ اتنی تعداد میں بدلے گئے ہر تھوڑے عرصے بعد، تو ان کی آپ کو فہم و فراست پہ یقیناً شک و شبہ ہو گیا ہوگا، اب تک تو یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ ذہنی طور پہ معروف آدمی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اب یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس دوران؟ ظاہر ہے کہ بالکل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر یہ کچھ کرنا چاہیں گے تو ان کی جو جماعت ہے ریپبلکن پارٹی، اس کے ان کے اپنے حامی ان دور ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ امریکہ میں پچھلے 200 سال سے زیادہ ایک جمہوریت چل رہی ہے، جیسا بھی نظام ہے، آپ کو جو بھی اختلاف ہے، لیکن ایک نظام ہے اور ایک نظام چل رہا ہے، کامیابی سے چل رہا ہے، اور اس میں اس کو یہ لوگ نظام۔
میں پروفیسر ڈاکٹر علی واصف صاحب آپ سے مخاطب ہوں کہ اس وقت، اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کروں، ہم نے ایک اور کلپ جو ایک اور تجزیہ ہے اس کو پیش کرنا ہے آپ کے سامنے، اس کی روشنی پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ موضوع اسی طرح کا ہے، وہی دھمکیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ دلائل پیش کیے گئے ہیں جو آپ نے گفتگو کی ہے اور جو عمران نامی ہمارے یہ اینالسٹ جو بات کر رہے ہیں، ذرا اس کو دیکھتے ہیں پھر آپ سے اسی روشنی میں سوال کریں گے۔
ڈونلڈ ٹرمپ یا تو اپنے دور کے اختتام پہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، یا پھر اسرائیل کو اس مقصد کے لیے گرین سگنل دے سکتے ہیں کہ آپ اٹیک کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ جو امکان ہے اس کے کچھ دلائل دیے ہیں انہوں نے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مارک ایسپر نامی ایک سیکٹری آف ڈیفنس تھا تھوڑے دن پہلے تک امریکہ کا سیکٹری آف ڈیفنس، یعنی دفاع کا سیکٹری جو تھا ان کے، جو پورے دفاعی نظام کا یہ بہت اہم ہوتا ہے، اس کے اوپر مارک ایسپر موجود تھا۔ اس بندے کو عہدے سے ہٹا دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے اور لوگوں کے عہدے بھی تبدیل کر دیے، یعنی وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے اپنی فوج سے جس سے اس کو کوئی روکے نہ، اور جو روکنے والا آدمی تھا اس کو اس نے اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ ٹرمپ اپنی مرضی کی فوجی چال چلنا چاہتا ہے، اور زیادہ امکانات ہیں کہ یہ چال ایران کے خلاف ہوگی، کیونکہ تین بڑی اہم بات چیت تین موقعوں پہ ہوئی ہے، اور بڑی اہم ملاقاتیں تین کچھ ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں۔ اب ان کی اہمیت آپ دیکھیے کیا ہے۔ نمبر ایک، ایلیٹ ابرامز، یہ ایران پر امریکہ کے مندوب ہیں، یہ اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں جو ایرانی معاملات کو دیکھتے ہیں، ایلیٹ ابرامز، اور اس امریکی اعلیٰ عہدیدار کو جو معاملات دیکھتے ہیں ایران کے، انہوں نے اس ہفتے اسرائیل کے اندر بڑا لمبا وقت گزارا ہے، اور بنجمن نتن یاہو جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اس کی ملاقاتوں میں ایران کے علاوہ کوئی ڈسکشن شامل نہیں تھی، یہ بڑا اہم ہے۔ دوسرا، اگلے ہفتے تین دن کے لیے مائک پومپیو بھی پہنچ رہے ہیں اسرائیل میں۔ مائک پومپیو آپ جانتے ہیں سیکٹری خارجہ امریکہ کے، اور ان کا وہاں پہنچ جانا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت، اور مائک پومپیو جب پہنچیں گے اسرائیل میں تو لازمن اسرائیل کے ساتھ وہ ایران کی ہی بات کریں گے، اور انہوں نے تین دن کا اپنا یہ دورہ رکھا ہے۔ تیسرا نقطہ، اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے چیف، یعنی جیسے پاکستان کے آرمی چیف ہیں اسی طرح اسرائیل کے ڈیفنس فورسز کے چیف ہیں، انہوں نے امریکی آرمی چیف یعنی امریکی چیئرمین آف دی جوائنٹ چیف جنرل مارک ملی، ان کے ساتھ آن لائن ملاقات کی ہے بڑی لمبی، اور بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن کی ہے۔ یہ سب کچھ ایسے ہوا میں نہیں ہو رہا، اسرائیل اور امریکہ واقعی کچھ کرنے جا رہے ہیں جس کی شنید اب آ رہی ہے، اور اسرائیلی اخبارات لکھ رہے ہیں، وہ ماحول بنا رہے ہیں کہ ذہنی طور پہ لوگ تیار رہے ہیں کہ ایران کے خلاف ایک کاروائی ہو سکتی ہے۔
دو مناظر آپ کے سامنے پیش ہوئے، ایک منظر شہاب نے پیش کیا کہ اس میں جو علاقائی ممالک ہیں وہ بھی چاہتے ہیں، جس میں سعودی عرب کا نام آیا، اور بعد کی دوسری ویڈیو کلپ میں تو اس میں یہ بات ہوئی کہ امریکہ بھی چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو خطے کے اندر کچھ ممالک ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کے خلاف کوئی اقدام ہو۔ ہم اس موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ اقتصادی لحاظ سے ایک بڑی اہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت اہم شخصیت بھی موجود ہیں۔ تو صدیقی صاحب، اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے تو مجھے صرف یہ بتا دیں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تاکہ میں آپ سے سوال کروں۔
الحمدللہ آپ کی آواز آ رہی ہے۔
جی ڈاکٹر صاحب، میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا لیکن ظاہراً آپ نہیں سن سکے، کہ امریکہ کے اندر ایک یونی پولر اور پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے کا ایک خواب ہے کہ جو ریپبلکنز بھی دیکھتے ہیں اور ڈیموکریٹس بھی دیکھتے ہیں، بلکہ امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ان کی خارجہ پالیسی میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ لیکن ہم دوسری طرف امریکہ کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس پہ جب ہم ماہرین سے پوچھتے ہیں، آپ جیسے ماہرین سے جب ہم رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کھربوں کے لحاظ سے یہ مقروض ہیں، اور آئندہ جو ہے امریکہ کا اقتصادی لحاظ سے ایک بہت بڑا بحران آنے والا ہے۔ آپ کی اقتصادی صورتحال پہ ایک بڑی گہری نظر ہے، آپ کیا کہیں گے اس وقت اس صورتحال پہ؟
دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کے جو استعماری مقاصد ہیں اس میں اسلامی دنیا ایک طرف ہے اور دوسرا چائنا، ان کو دیکھ کے وہ تمام پالیسیاں بنا رہے ہیں، اور چونکہ ایک گٹھ جوڑ ہے اس وقت امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ اسلامی دنیا کے خلاف اور چین کے خلاف، اور ایران ان کا ایک ٹارگیٹ ہے، لیکن اس کا یہ خواب چکنا چور ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے بالکل واضح طور پر۔ ایک تو یہ کہ جو الیکشن ریزلٹس آئے ہیں اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ امریکہ ایک ملک ضرور ہے مگر دو قوم بن گیا ہے، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ کی پریشانی ایک طرف اسلامی دنیا ہے جس کی پوٹینشیلٹی آگے چل کے ان کو ڈرا رہی ہے، اور دوسری طرف چین ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ چین جو ہے اس کی معیشت بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور چین کے پاس جو ریزروس ہیں، بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، چین کے پاس جو ریزروس ہیں وہ 3,000 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں، جو امریکہ کے ریزروس اور یورپین یونین کے جو ممالک ہیں ان کے ریزروس سے دگنے سے زیادہ ہیں. اور چین نے بڑی اہم ایک پالیسی اب بنا لی ہے، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ ان ریزروس کو وہ اپنے ملک سے غربت ختم کرنے کے لیے عالمی نظام جو ہے مالیاتی نظام آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں اپنا سسروخ رکھنے، اور یورپ اور ایشیا اور افریقہ میں سی پیک کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو وغیرہ کے ذریعے اپنا اثر پھیلا رہا ہے. اور جس تیزی سے ترقی ہو رہی ہے چین میں، تو اس آج کی تاریخ میں چین کے جو جی ڈی پی ہے، پرچیزنگ پاور، وہ امریکہ سے آگے بڑھ چکی ہے، بہت آگے نکل گئی ہے. اور اب جو پریڈکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ 2030 کے بعد یہ جی ڈی پی نارمل میں بھی امریکہ سے آگے نکل جائے گا. اور جو چین جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں 1,000 ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری کا پروگرام کر رہا ہے، وہ امریکہ کو خوف ہے اس سے. دوسری طرف اسلامی دنیا ہے، آپ پہلے یہ دیکھیے کہ امریکہ یہ بات سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ملکوں کو جو اسٹریٹجک لوکیشن دی ہے، جو ان کے پاس وسائل ہیں اور جو ہے جو جو جو, جو ذخائر ہیں قدرتی، اگر آگے چل کے کسی وقت اس میں ایسی لیڈرشپ آ جاتی ہے جیسے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں ہے، اور ایسی لیڈرشپ مسلمانوں کو اکٹھا کرتی ہے، تو یہ جو پوٹینشیلٹی ہے اس سے امریکہ کی نیندیں حرام ہیں کہ اگر مسلمان ممالک جو بیرونی قرضے لیے ہیں اس سے کہیں زیادہ رقوم انہوں نے مغرب میں بینکوں میں جمع کرا لی ہے، تو اگر مسلمان ممالک امریکہ کو یہ خطرہ ہے آگے چل کے کسی وقت، آج تو ٹکڑے ٹکڑے وہ ہوئے ہوئے ہیں، جو کچھ کھیل چل رہا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ پوٹینشیلٹی موجود ہے کہ آپس میں تجارت کریں، آپس میں سرمایہ کاری کریں، ایک آئی ایم ایف بنائیں یعنی اسلامک مانیٹری فنڈ ایک بنائیں، ورلڈ اسلامک بینک، اور آپس میں تجارت کریں، پیسہ نکالیں، تو یہ دنیا کا سب سے مضبوط بلاک بنے گا.
جی.
تو اس کی یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری رہی ہے کہ ہم ایک شہر بھی دنیا کا نہیں بتا سکتے جہاں اسلامی نظام معیشت ہو. ایک دوسرا، بدقسمتی سے بہت سے اسلامی ملکوں میں جو پالیسیاں بنانے والے لوگ ہیں وہ اقتدار میں آنے کے لیے، اقتدار کو طول دینے کے لیے امریکی آشیرواد پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہیں. چند اسلامی ملکوں کو آپ چھوڑ دیں، تو یہ جو تین جو بڑے مسئلے ہیں. اور تیسری بات یہ تھی کہ امریکہ کو چونکہ اس بات کا بڑا احساس ہے کہ اسلامی ممالک کو اپنا دست نگر بنائیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کریں، ان کے آپس میں اتحاد کو ختم کریں، ان کا جغرافیائی نقشہ تقسیم کریں، جغرافیائی طور سے بدل دیں ان کا نقشہ، تاکہ اگر کبھی کوئی ایسی حکمران آ جائے اسلامی دنیا میں جو اس کو آپس میں اتحاد کو عملی شکل دے، تو وہ چین سے بڑا خطرہ ہوگا امریکہ کے استعماری نظام کو. وہ خواب تو اس کا ٹوٹ چکا کہ وہ سول سپر پاور رہے گا، اس کا اب کوئی امکان نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب معیشت میں مبتلا ہوتے ہیں، معیشت پرابلم میں آتی ہے، تو ایسے دولت مند اسلامی ملک موجود ہیں جن سے دباؤ کر کے وہ اربوں کھینچ لیتے ہیں مختلف ناموں سے، کبھی اسلحہ خریدنے کے لیے، کبھی دوسرے مقاصد سے. تو جب تک یہ کھیل جاری ہے امریکہ معاشی مشکلات کو ان دولت مند اسلامی ملکوں سے کھینچ کے پورا کرتا رہے گا.
جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، صدیقی صاحب بہت شکریہ، پروگرام ہمارا اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ڈاکٹر علی واسط صاحب کی گفتگو سے بھی ہمارے ناظرین نے یقیناً استفادہ کیا ہوگا، ڈاکٹر صدیقی صاحب نے بھی بہت خوبصورت نکات کی طرف اشارہ کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک عالم اسلام، امت مسلمہ خود اپنی قوت اور اپنی طاقت اور اپنے جو اس کے ذرائع ہیں، اپنے پوٹینشیل پہ اعتماد نہیں کرتی، اس کو عملی صورت نہیں دیتی، ایک نظام کی صورت میں نہیں لاتی، اس وقت تک تو یہ مشکلات رہیں گی. میں ڈاکٹر علی واصف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ڈاکٹر صدیقی صاحب کا. آئندہ اگلے ہفتے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.